خلاف کبھی نہیں کرتا. انسان ایک تو سیکھتا باہر سے, پھر یہ غلط بھی سیکھتا ہے ٹھیک بھی سیکھتا ہے, پھر یہ صحیح سیکھنے کے بعد بھی غلط کرتا ہے. بکری کے آگے ہم نے گوشت رکھا, اس نے انکار کیا. شوگر والے مریض کے آگے چاہے ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو, بلا رکھو تو صحیح گلاب جامن, نہ کھاوے تو میں نے نہ پلے, کہے گا ادھی گولی ود کھا لو, اب کئی ادھی گولی ود کھا لو. میرا بھائی دل کا بڑا اچھا ڈاکٹر ہے, سارا دن مریضوں کو نسخہ لکھتا ہے, کہتا ہے سگریٹ نہیں پیونا, رات میں آپ لائی بیٹھا ہوں. میں کہ اے کیا کہ دل کیتا ہے. تو انسان میں یہ ایک عجب چیز ہے, یہ جاہل پیدا ہوتا ہے, لا تعلمون شیئا, کچھ نہیں جانتا, پھر یہ سیکھتا ہے باہر سے. اس کو سکھانے والا اس کا ٹیچر ہے, چیونٹے کو سکھانے والا کوئی بھی نہیں. سانپ کو کیسے پتا چلتا ہے میرے اندر زہر ہے, اسے کیسے پتا چلتا ہے؟ پہلے دن چوہا گھر سے نکلا سیر کو, بلی کو دیکھتی واپس بھاگا, کس نے بتایا کہ یہ میری دشمن. دور سے گو کو دیکھتے ہی سانپ زمین کے اندر غائب ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو زمین کے اندر پھنساتا ہے کہ مجھے گو دیکھ نہ پائے. اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ اس پر میرا زہر اثر نہیں کرتا, اس کی کھال اتنی سخت ہے کہ میرے دانت اس کے اندر نہیں جاتے, پیوست نہیں. ویسے تو اگر گو بھی کٹ جائے تو مر جائے گی, لیکن اس کی کھال اتنی سخت ہے کہ اس کے اوپر اس کا دانت اثر نہیں کرتا. یہ میں آپ کو نمونے بتا رہا ہوں جو میں نے بات کہی ہے, اس کو واضح کرنے کے لیے کہ مخلوق کتنا علم رکھتی ہے اور انسان کتنا جاہل ہے, کتنا ان پڑھ ہے. بہت کچھ پڑھنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, جو میں نے تمہیں علم دیا ہے نا بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا ہے. پولیس میں آخری عہدہ آئی جی ہے, تو بھائی آئی جی صاحب جو تیرے پاس پولیس کا علم ہے بہت تھوڑا ہے, اور علم کی دنیا میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہی آخری ڈگری, اس کے بعد آپ کو ڈگری کو نہیں. تو اللہ کا کہتا ڈاکٹر صاحب الا قلیلا, بہت تھوڑا ہے, بہت تھوڑا ہے. جو ہے اس میں تم نے غلط بھی بہت شامل کیا ہوا ہے, جو تم صحیح جانتے تم اس کے خلاف بھی کرو. رشوت لینے والا کبھی نہیں کہتا صحیح کر رہا ہوں, کہتا غلط کر رہا ہوں پر میرا گزارا کوئی نہیں. غلط ایف آئی آر کاٹنے والے کا ضمیر اندر سے پکارتا ہے غلط کر رہا ہوں, کہتا روٹی کی تھوکا ہوا سارے کیتی جان دیں, میں کیتا تو کام کیا. اندر سے ایک پکار اٹھتی ہے, لیکن چونکہ یہ ایسا کیوں ہے, انسان ایسا کیوں کرتا ہے, جانور ایسا کیوں نہیں کرتا. جانور اپنی ذات کے لیے بنے ہی نہیں, وہ آپ کے لیے بنے. اگر ان کا علم بھی ہوتا خطا والا تو مت جان دی آج میں دودھ کوئی نہیں دونا, جا جو زور لاؤنے لال ہے. ان کا علم ایسا بے خطا ہے, وہ آپ کی خدمت کے لیے. مرغی کہتی میں نے انڈا نہیں دینے, بس میرا آج دل نہیں کر رہا. آم کہتا ہے اس سال میں کنڈے آم نہیں دینے, کنڈے دینے. انگور کہتا میں نے اس دفعہ انگور نہیں دینے, کریلے نکالنے. اگر ان کا علم بھی خطا پر ہوتا تو ہمارا نظام تو ختم تھا. ہم نے بیجے آم وہ نکل آئے امرود, تو ہمارا تو کام کتنا خراب ہو گیا. تو گٹھلی کو بھی پتا ہے کہ مجھے کیا بننا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, مجھے اپنے پھل کو شیپ کیسے دینی ہے, ذائقہ کون سا بھرنا ہے, رنگ کون سا دینا ہے, تاثیر کون سی دینی ہے, یہ بھی اس کے اندر سارا نظام فیڈ کیا ہوگا. یہ اس لیے ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, کہ یہ سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے بنایا گیا ہے. اگر یہ بھی ایسا ہوتے کہ اپنے علم کے خلاف کرتے یا ان کو معلومات غلط دی جاتی تو تمہارا نظام زندگی درہم برہم ہو جاتا. انسان اس کے مقابلے میں کیوں جاہل پیدا ہوتا ہے, کیوں غلط کرتا ہے, اپنے علم کے خلاف کیوں کرتا ہے, جھوٹ کیوں بولتا ہے, لوگ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں کیوں دیتے ہیں, کتنے غلط پرچے آپ لوگوں کے ہاتھوں لوگ کٹواتے ہیں پریشر ڈال کے, ڈرا دھمکا کے یا پیسے لگا کے, انہیں نہیں خبر کہ یہ کام غلط ہے. کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنایا ہے, امتحان کی جگہ بنائے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. اس لیے اس کو خیر اور شر کے دونوں اختیار دے دیے, دو تار چلے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, تیرے اندر شر کو بھی بھر دیا ہے, تقوی کو بھی بھر دیا ہے. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ, ایمان اور تقوی کو اپنا لے, راہیں کھلی ہیں. وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, نافرمانی منمانی کو اپنا لے تو راہیں کھلی ہیں, نہ ادھر کوئی کوڑا برسے گا نہ ادھر کوئی مٹھائی اترے گی, یہاں کچھ نہیں ہوگا, اوپر سارا نظام چل رہا ہے. جیسے یہاں مجرم کو پکڑا جاتا ہے, سزا دی جاتی ہے, حالانکہ اللہ کو تو سارا پتا ہے چوری کہاں ہو رہی ہے, قتل کہاں ہو رہا ہے, ڈاکہ کہاں ہو رہا ہے, زنا کا اڈا کہاں چل رہا ہے, شراب کی بٹی کہاں چل رہی ہے, اللہ کو تو سارا پتا ہے. ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, راتوں کو رونے والا کون ہے, راتوں کو ناچنے والی کون ہے, اللہ کو تو سارا پتا ہے. کیوں نہیں پکڑتا کہ یہاں مہلت کا نظام ہے, آگے یا آگے آنے والی زندگی میں حساب ہے. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, ہاں ہاں میں بتایا ہے. لا تحسبن اللہ غافلا, میں غافل نہیں ہوں. کس سے؟ عما یعمل الظالمون, یہ جو بہاڑی میں ظلم کرتے ہیں لوگ, غافل نہیں, چاہے وہ پولیس والے ہیں چاہے وہ تاجر. میں پولیس والوں کا گلہ کیا کروں, ہمارا تو ریڑی والا بھی ظالم ہے, عوام ظالم ہے, آپ کیا کر سکو, ہماری عوام ظالم ہے. ایک قتل کرنے والے کے ساتھ پانچ بے گناہ لکھت, کتنے بے گناہ پھانسی چڑھ جاتے. اور سامنے قاتل کھڑا ہوا ہے, جج گواہ بیٹھ گیا, جج کی دیانتداری کیا کرے گا, اب جج کیا کرے, گواہ بیٹھ گئے تو اب جج کہاں سے لائے. ظلم ڈیپ روٹس میں چلا گیا ہے. اور حضرت علی کا فرمان ہے, کفر کے ساتھ تو حکومتیں سرسبز رہتی ہیں, پھلتی پھولتی ہیں, ظلم کے ساتھ اجڑ جاتی ہیں. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اسے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ تو نے فرعون کو 400 سال حکومت دی, وہ کہتا تھا تم نہ ربی میں انا ربکم الاعلی, یہ دنیا میں ایک انسان آیا جس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی, میں ہی سب سے بڑا رب ہوں. سجدے تو بڑے بادشاہوں نے کروائے, لیکن یہ کہنا کہ میں رب ہوں, فرعون. اللہ نے کہا فلیوم ننجی کا بھی بدلے, اچھا میں تیری بادشاہی کا نکالتا ہوں سارا زور, میں تجھے نجات دے دوں, تیرے جسم کو زندہ کر دوں, نجات دے دوں. لتکون لمن خلفک آیا, تو آنے والی نسلوں کے لیے بھی یادگار بن جائے گا, عبرت کی یادگار بن جائے گا. میں نے ممیز کہتے ہیں, یہ مصر والے اس زمانے میں کوئی ایسا مسالہ لگا, آنتے نکال کے باہر پھینک دیتے تھے, اندر سارا کچھ, پھر ایسا مسالہ لگاتے تھے کہ جسم آج تک ٹھیک پڑے ہوئے ہیں. پٹیوں میں کچھ انہوں نے پٹیاں اتار دی ہیں, جن کی پٹیاں اتار دی ہیں تو ان کی کھال پتہ لگتا ہے کہ یہ مردہ کی کھال ہے, چٹکی ہوئی, ٹوٹی ہوئی, کٹی ہوئی, چیرے ایسے بالکل کھال نام کی شے موجود ہے, کھال اتری نہیں, آنکھوں میں سوراخ نہیں ہے, آنکھوں میں یہ ڈیلے میں آنکھیں موجود ہیں, لیکن پتہ لگتا ہے ویران, پاؤں چٹکے ہوئے ہیں, انگلیاں چٹکی ہوئی ہیں. فرعون واحد ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے, تر و تازہ لگتا ہے, ابھی کسی نے اس کو سلایا, بلکہ اس کی لاش پر گوشت بڑھتا رہتا ہے, بڑھتا رہتا ہے. ہر سال 15 مارچ کو انہوں نے وہیں اسی میوزیم میں کچھ چوہے رکھے ہوئے جو اس پہ چھوڑے جاتے ہیں, جو اس کا فالتو گوشت نوچ کر کھا جاتے ہیں, پھر اس کی ڈریسنگ کر کے دوبارہ اس کو شیشے میں ڈالتے ہیں, اور پڑا ہوا لگتا ہے ابھی کوئی سویا ہوا آدمی ہے, بال بالکل صحیح, آنکھیں ہر شے بالکل صحیح سلامت, وہ لگتا نہیں کہ یہ 6,000 سال پرانی ممی ہے, 2,000, 3,000, 3,500 سال پرانی. موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں 2,000 سال کا فرق. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً, میں تیرے جسم کو نجات دوں گا اور لوگوں سے کہوں گا دیکھو یہ انجام ہے بات خدائی کا دعویٰ کرنے والے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ تو فرعون کو اتنا مہلت کیوں دیتا رہا؟ وہ تو کہتا تھا میں خدا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ کم وقت اپنی رعایا میں عدل کرتا تھا, میں اس لیے اس کو مہلت دیتا رہا. جب ظلم کیا پھر پکڑا، خدائی دے دعوے تے نہیں نپیا. نقتل ابناءهم ونستحی نساءهم وإنا فوقهم قاهرون، میں ان کے بچے ذبح کر دوں گا اور ان کی عورتوں کو باندھی بنا دوں گا اور میں انہیں زیر و زبر کر دوں گا. جب ظلم پر آیا تو پھر اللہ نے 40 سال کے اندر پکڑا اور عبرت کا نشان بنا دیا. تو مسئلہ آپ کا نہیں کہ پولیس بڑی زیادتی کرتی، ہمارا ریڈی والے کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ بھی زیادتی کرے. تو عوام میں ظلم پھیل چکا ہے. ایک ظلم ہے ایک دوسرے پر، ایک ظلم ہے اپنے اوپر، اپنے اوپر. اللہ کے نبی نے فرمایا الجفا کل الجفا، تمہیں سب سے بڑا ظالم بتاؤں، ویاڑی کا سب سے بڑا ظالم بتاؤں. کہا یا رسول اللہ کون؟ الجفا کل الجفا، بڑا ظالم اپنے اوپر، دوسروں پر اپنے اوپر، بڑا ظالم اپنے اوپر، سب سے بڑا ظلم کرنے والا کون یا رسول اللہ؟ من سمع النداء فلم یجب، جس نے اذان سنی اور نماز نہ پڑھی. تو ایسے ظالموں سے پولیس بھی بھری پڑی ہے، عدالتیں بھی بھری پڑی ہیں، بازار بھی بھرے پڑے ہیں، دفتر بھی بھرے پڑے ہیں، کارخانے بھی بھرے پڑے ہیں، دیہات بھی بھرے پڑے ہیں، کہ جو اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں کہ اذان سن کے نماز نہ پڑھیں، اذان سن کے یہ عدالتوں پہ پیشی پہ نہیں جاؤ تو توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیں، ورنٹ کیا کہتے ہیں، بلا ضمانت ورنٹ جاری کر دیتے ہیں. کبھی اللہ نے بھی ورنٹ نکالے کہ تو کم وقت 20 سال ہو گئے نے تجھے ایک سجدہ نہیں دیا، چلے اس کے ورنٹ گرفتاری. کیا کریم مولا ہے، کیا کریم مولا ہے، کیا اس کا در گزر ہے اور کیا اس کا تعلق ہے اپنے بندے کے ساتھ. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ سنت جاری کی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. ساری زندگی کا دستور رہا مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا. ایک دفعہ اللہ نے امتحان لے لیا، 3 دن بھیجا ہی کوئی نہیں، بھوکے رہے. کہا ابراہیم کھرا نکلا تو بھائی، کھرا نکلا. بس بھائی کو ضرورت نہیں. مہمان آیا اس کے آگے کھانا رکھا. اللہ اپنے بندے سے بطور انسان کتنا تعلق رکھتا ہے، ابھی مومن مشرق کی بات نہیں، متقی اور ملحد کی بات نہیں ہے، انسان بطور انسان. اس نے روٹی کا نوالا منہ میں توڑ کے ڈالا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا بسم اللہ تو پڑھ. وہ آخر کہ میں اللہ نے جان دیں کوئی نہیں، میں کی پڑھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے روٹی اٹھا لی، کہا اٹھ جا، میں منکر کو روٹی نہیں کھلاتا. وہ دروازے تک نہیں پہنچا کہ جبریل اللہ کی ڈانٹ لے کر آ گئے. ڈانٹ ڈانٹ کہنو خلیل اللہ، 4000 نبیوں کا باپ اور پھر محمد مصطفیٰ کا دادا صلی اللہ علیہ وسلم، ڈانٹ آ گئی کہ خلیل منکر تو میرا تھا، 40 سال 70 سال سے میں تو روٹی کھلا رہا تھا، تو نے اسے کیوں اٹھا دیا؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ تھا، تیرے تو اختیار میں نہیں تھا کہ تو اس کے آگے سے رزق ہٹا لیتے، اس کو واپس بلا، اسے کھانا کھلا. تو ابراہیم علیہ السلام کو ڈانٹ پڑ گئی کافر کی وجہ سے. یہ اللہ کا تعلق ہے بندے کے ساتھ. پھر ایک، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنا ہے، حدیث سناؤں اللہ کے نبی کی، کہ اللہ قیامت کے دن ایک شخص سے کہے گا یبنا آدم مرض تو فلم تعدنی، میرے بندے میں بیمار تھا تم نے میرا حال ہی نہ پوچھا. کہے گا یا اللہ تو بیمار ہو سکتا ہے، تو بے عیب ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تجھے پتہ نہیں تھا کہ میرا ایک بندہ بیمار ہے. ایک بندہ، ایک سے مراد مسلم بھی ہو سکتا ہے، مشرک بھی ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو سکتا ہے، منکر بھی ہو سکتا ہے، نمازی بھی ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے. ایک بندہ، بندے کی قید نہیں لگائی، مومن متقی موحد، میرا ایک بندہ، ایک بندہ بیمار تھا، تجھے خبر بھی ملی تھی وہ بیمار ہے، تو حال پوچھنے نہ گیا. پاگل، اگر تو اس کا حال پوچھتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میرا حال پوچھا. اللہ کا تعلق اپنے بندے کے ساتھ، میرے بندے میں اور میں مجھے بھوک لگی تھی، میں نے تم سے روٹی مانگی تھی، تم نے مجھے روٹی نہ کھلائی. ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، میں نے تم سے کھانا مانگا، تم نے مجھے کھلایا ہی نہیں. تو وہ کہے گا، یا اللہ تو رب ہے، خود کھلاتا ہے، تجھے کون کھلائے، تو کھانے سے پاک ہے. پھر اللہ کہے گا، اما علمت ان عبدی الفلان، وہ میرا ایک بندہ، ہندو، سکھ، عیسائی، دہریہ، مشرق، نمازی، بے نمازی، چور، ڈاکو، کسے باشد، کوئی تیرے در پر آیا تھا کھانا مانگے، تو نے انکار کر دیا تھا. اگر تو اسے کھانا کھلاتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلایا. حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیمار ہو، تو دونوں میاں بیوی نے منت مانی کہ اگر اللہ ان کو شفا دے گا تو ہم تین روزے رکھیں گے. تو اللہ نے شفا دے دی. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا دن شمعون، ایک یہودی سردار تھا، اس سے اون منگوا کے اس کو صاف کیا. صاف کرنے کی مزدوری میں اس نے تھوڑا سا جو دیے، تو انہوں نے ان کو صاف کر کے پیس کے روٹی پکائی. دونوں میاں بیوی روزے کے ساتھ، سامنے کھانا رکھا تو دروازے سے آواز آئی، مسکین ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو. نہیں پتا ایمان والے ہے، نہیں پتا مشرک ہے. دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا، تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا ادھی روٹی دے چھٹ دے دیں، ادھی آپ رکھ لیں. جتنا پکایا تھا سارا اس کو دے دیا اور پانی پہ روزہ افطار کر لیا. رات کو پھر روزہ رکھا، پانی پر، کھجور پر، کھانے کو تو کچھ تھا نہیں. تو اگلے دن پھر حضرت فاطمہ نے شمعون یہودی سے منگوایا، اون منگوا کر اس کو صاف کیا. پھر اس کی مزدوری میں کچھ جو ملے، انہیں پیس کر روٹی پکائی. دروازہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں افطاری کے لیے کہ دروازے پر آواز آئی، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو پھر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور روٹی اٹھا کے اس کو دے دی. پھر پانی پہ روزہ افطار کیا. تیسرا دن تھا، پھر یہی کچھ تھا، کھانا سامنے تھا، اور بدر کے قیدی چھوٹے. بدر کے قیدیوں کو آزاد کیا گیا شام کے وقت، بدر کی جنگ میں جو قید ہوئے تھے وہ. تو اس نے آگے دروازے پہ سزا لگائی، قیدی ہوں اللہ کے نام پہ کچھ دو. تو دونوں نے اٹھا کر وہ روٹی اس کو دے دی. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار پائی پہ گر گئیں، اٹھنا مشکل ہو گیا. تو اللہ کے نبی کو پتا چلا، تو جب حال پوچھنے آئے تو ان کے گلے لگ کے رونے لگے. ابھی باپ بیٹی رو رہے تھے کہ اوپر سے قرآن اترا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فبقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على العرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. یہ سورہ دہر کی آیات اتری. باپ بیٹی گلے مل کے رو رہے ہیں اور اوپر سے قرآن آنسوں پوچھنے آ رہا ہے، اور یہ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ روٹی کی خاطر ایمان نہ بیچ دینا. رشوت لینے والا کیوں رشوت لے کے تو روٹی کی تھکاؤں، بچوں کی تھکاؤں، پلاٹ لینا ہے، گھر بناونا ہے. تو اللہ نے اپنے نبی کے گھر میں ایسے فاقے ڈالے کہ ساری دنیا پھرا ہوں، ایسا فخر نہ دیکھا نہ پڑھا جو تمہارے نبی کے گھر پہ آیا. کیا قرآن اترا؟ اللہ تعریف کرتے ہوئے آیا، یہ کچھ بندے میرے ایسے ہیں جو خود بھوکے ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی سائل آتا ہے اور کہتا ہے مسکین ہوں اللہ کے نام پہ دو، یتیم ہوں اللہ کے نام پہ دو، قیدی ہوں اللہ کے نام پہ دو، تین دن آئے تھے نا ترتیب، اور مسکین، یتیم، اسیر، اسی ترتیب پر اللہ نے قرآن اتارا، مسکینن و یتیمن و اسیرا، یہ وہ ہیں جو خود علی حب ہی کا مطلب ہے خود محتاج ہوتے ہیں، خود بھوکے تھے اور پھر غریبوں کو کھلایا اور یتیم مسکین اور قیدی کو کھلایا، اور پھر میرا عمل، میں بیٹھا ہوں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہو، لیکن اللہ کی قسم پتہ نہیں ہے کہ اللہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے میں نے تمہارا یہ عمل قبول کر لیا، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ قبول کرے گا، کہ ابھی ہمارے جمع ہونے کا منشا نہ سیاست ہے، نہ کوئی ووٹ ہے، نہ کوئی حکومت ہے، ہم دین کے لیے سارے جمع ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے، لیکن اللہ ان کے عمل کی قبولیت کی گواہی دے رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ صرف میری وجہ سے کھلا رہے ہیں، یہ واہ واہ کے لیے نہیں، فوٹو نہیں چھپوا رہے، خبر نہیں لگوا رہے، ساڑی خبر تو لاؤ، خبر نہیں لگوا رہے، فوٹو نہیں چھپوا رہے، یہ صرف میرے لیے کر رہے ہیں، لہذا میں کیا کروں گا، میں نے ان کو ان کی محنت کا بدلہ دے دیا، انہیں جنت کے لباس پہنا دیے، ان کو تر و تازہ کر دیا، انہیں حسن و جمال کا پیکر بنا دیا، کیا حسن و جمال ہے، ایک روایت میں آتا ہے جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، سوری جنت روشن ہو جائے گی، جنت ویسے روشن ہے، ایک نوخن کے برابر جنت میں سے کسی چیز کو دنیا میں رکھ دیا جائے تو زمین سے آسمان تک ساری کائنات روشن ہو جائے گی اور خوشبودار ہو جائے گی، اور یہ اتنا بڑا سورج جو ہم سے ہمارے سر پہ چمکتا ہو ہے اور ڈوبتا ہے، یہ سورج صرف 7.5 ارب میل میں روشنی پہنچاتا ہے، بس 7.5 ارب میل کے آگے اس کی روشنی نہیں جاتی، اور جنت سے نوخن کے برابر کسی چیز کو وہاڑی کی مسجد میں رکھو، آسمان کی وسعتیں جو لامحدود حد تک لمبی ہیں اس تک ہر شے روشن ہو جائے گی، یہ جنت کا نور ہے، تو ایک نور چمکے گا جو اس نور پر بھی چھا جائے گا تو وہ کیسا ہوگا، مطلب اس سورج پہ کوئی اور روشنی چھا جائے تو کیسا ہوگا، تو ایک نور کی چمک اٹھے گی جو ساری جنت کے نور کے اوپر غالب آ جائے گی، تو جنت والے جنت کے فرشتوں سے پوچھیں گے ما ھذا النور واہن لھذا النور وہوا، یہ نور کیسا نور ہے، تو اس کے جواب میں فرشتے کہیں گے یہ جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں تخت پر، وہ دونوں ہنسے ہیں، ان کے جو دانت کھلے ہیں اس سے جو نور نکلا ہے اس نے ساری جنت کے نور کو بھی شرما دیا ہے، یہاں باپ بیٹی بھوک سے رو رہے ہیں، جب حضرت فاطمہ روئی تو اللہ کے نبی بھی روئے کہ بیٹی غم نہ کر، نہ رو، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو نبی برحق بنایا ہے، میرے گھر میں بھی آپ 3 دن گزر چکے ہیں، میں نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا، اور تجھے مبارک ہو، اللہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا چکا ہے، انسان بطور انسان اللہ کے دربار میں بہت قیمتی، تو بھائیو میں نے ایک تمہید میں بات کی تھی، مخلوق کا علم صحیح درست، انسان کا علم باہر سے آتا ہے، اس میں غلط بھی شامل ہوتا ہے صحیح بھی شامل ہوتا ہے، جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا، یہ غلط علم ہے لیکن ذہنوں نے قبول کیا ہوا ہے، ایف آئی آر سے جھوٹ چلتا ہے اور عدالتوں تک چلتا ہے، وہ سب کہتے ہیں اس کے بغیر تو پھر کام نہیں چلے گا، اور سب جانتے ہیں کہ جھوٹ ہلاکت ہے اور لعنت ہے، انسان اپنے علم کے خلاف نہیں چلتا ہے، اس کے اندر قوت ہے، یہ غلط، یہ شراب بھی پی سکتا ہے، شربت بھی پی سکتا ہے، یہ نظروں کو ہوسناک بھی بنا سکتا ہے اور حیادار بھی بنا سکتا ہے، یہ کانوں سے قرآن بھی سن سکتا ہے اور نغمے بھی سن سکتا ہے، یہ ہاتھوں سے ظلم بھی کر سکتا ہے، عدل بھی کر سکتا ہے، اس کا قلم غلط فیصلہ بھی کر سکتا ہے، صحیح بھی کر سکتا ہے، اس کا ترازو صحیح بھی توڑ سکتا ہے، غلط بھی توڑ سکتا ہے، اس کے قدم شراب خانے کی طرف بھی اٹھ سکتے ہیں، مسجد کی طرف بھی اٹھ سکتے ہیں، اس کی زبان سے گالی بھی نکل سکتی ہے، دعا بھی نکل سکتی ہے، یہ اذان پر مسجد میں بھی آ سکتا ہے، دکان پہ بھی بیٹھا رہ سکتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ اسے آزمانا چاہتا ہے کہ میں دیکھوں گا تم کرتے کیا ہو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ساری کائنات تمہاری خدمت پہ لگا دی ہے، اور ساری کائنات کو تمہارا خدمت، تمہارا خادم بنا کر، یبنا آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، ساری کائنات تیرے لیے اور تو اللہ کے لیے۔ فلا تشتغل بما هو لك عمن انت له، تو اس مٹ جانے والی دنیا کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض نہ کر لینا۔ تو میرے بھائیو، اگر اللہ چاہتا تو کوئی بددیانت نہ ہوتا۔ ایسے دیکھو، یہ دین کی بات ہو رہی، پر کیسے پہلے گزار کلاشن کوفے لے کر کھڑے، اور کیسے لوگ ظلم و ستم کی نئی نئی داستانیں لکھ رہے ہیں کہ اللہ نے اس جگہ کو امتحان کی جگہ بنایا ہے۔ یہاں لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، انہیں بتاؤ میں سویا نہیں، دیکھ رہا ہوں، پھر پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ کانما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹ جائیں گی اس دن کے لیے مہلت دی ہے۔ وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، اس دن میں پہاڑ ہٹا دوں گا۔ زمین کیسی ہوگی؟ وتر الارض بارزہ، یہ چٹکل میدان ہوگی۔ تم کہاں ہوگے؟ وحشرناہم، میں تمہیں زندہ کروں گا، جانوروں کے پیٹ میں پہنچے ہو تو نکالوں گا، پانی کی موجوں میں بہ گئے ہو تو جمع کروں گا، آگ میں تم راکھ بن کے اڑ گئے ہو تو تمہیں زندہ کروں گا، تم نوالا بن گئے بھیڑیوں کا، تم بھی تمہیں بھیڑیوں کے پیٹ سے تمہیں زندہ کروں گا، اور تمہارے ایک ایک کو زندہ کروں گا۔ فلم نغادر منہم احدا، کوئی ایک بھی مجھ سے نہ بچ سکے گا، نہ چھٹ سکے گا، نہ بھاگ سکے گا۔ عین المفر، بھاگ کے دکھاؤ، کہاں بھاگو گے؟ لا تخفى منكم خافیا، چھپ کے دکھاؤ، کہاں چھپو گے؟ ہاں، ایف آئی آر غلط کاٹ کے آج دکھاؤ، آج غلط گواہی دے کر دکھاؤ، آج غلط بول کے دکھاؤ۔ بولے گا، غلط بولے گا، جب یہ بولے گا تو اللہ تعالیٰ اعضا کو بلائے گا، جسم بولے گا، جسم، وہ کہے گا وہ تمہارا بیڑا غرق ہو جائے، تم کیوں میرے خلاف بول رہے ہو؟ تو وہ کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء، ران بولیں گی، ہاتھ بولیں گے، انگلیاں بولیں گی، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، سارا وجود بولے گا، زبان پہ تالا اور سارا وجود بولے گا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ وردوا علی ربک صفا، آج تم سب آؤ گے، کس حال میں ہوگا؟ جی ایوم اذن بجہنم، ادھر جہنم چنگھاڑے گی۔ وہ ازلفت الجنت للمتقین، ادھر جنت مزین ہو کر آئے گی۔ وہ ام منکم الا واردھا، بیچ میں پل لگایا جائے گا جس سے گزرنا ہر انسان پر اللہ نے لازم کر دیا ہے۔ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، آج اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ جج اور قاضی بن کر آئے گا، اس کا ترازو تولنے کے لیے آئے گا۔ یہاں دنیا میں چیزیں تولی جاتی ہیں، وہاں ایمان تولے گا، بول تولیں گے، کفر تولے گا، سچائی تولے گی، جھوٹ تولے گا، اطاعت تولے گی، نافرمانی کو تولا جائے گا۔ فلا تظلم نفس شیئا، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، ایک رائی کے دانے کے برابر اچھا یا برا ہے، اتینا بہا، میں تیرے سامنے لاؤں گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، میرے جیسا حساب کرنے والا تو دکھا نہیں سکتا، میں تمہارا اکیلا ہی حساب لے لوں گا۔ اور جب تمہارے سامنے کتاب آئے گی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب کاپیاں کھلیں گی، جب فائلیں کھلیں گی، آج تم اوروں کے ایف آئی آر پاٹتے ہو، آج تمہاری اپنی ایف آئی آر تمہارے سامنے آئے گی، آج کے جج اوروں کے فیصلے لکھتے ہیں، آج تمہارے اپنے بارے میں فیصلے لکھے جائیں گے، آج کا وکیل اوروں کے لیے وہ بنتا ہے، وکالت کرتا ہے، آج اس کو خود اپنی وکالت کرنی پڑے گی۔ فلم نغادر منہم احدا، وردوا علی ربک صفا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، پھر آج تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ اما عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، ہم آپ قیامت میں ہمیں یاد رکھیں گے؟ کہا، ہم یاد رکھوں گا، لیکن ایک گھاٹی ایسی آئے گی جب کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا، اپنی بات نہیں کر رہا ہے، اپنی تو پہلے کہہ دی کہ ہاں میں یاد رکھوں گا، لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب کوئی کسی کو یاد نہ کرے گا. یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ پکارے گا، طارق جمیل اللہ بخش کا بیٹا اسے عدالت میں پیش کیا جائے. اس وقت میں طارق جمیل کو نہ ماں یاد رہے گی، نہ بیوی یاد رہے گی، نہ بچے یاد رہیں گے، نہ باپ یاد رہے گا، نہ بھائی یاد رہیں گے، نہ اس کو کوئی سنگی ساتھی یاد رہے گا. وہ صرف اپنی جان کے غم میں کھلتا ہوا اور کانپتا ہوا اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا. اور اللہ فرمائے گا، ابن آدم اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ماذا صنعت فیہا، میرے بندے میں نے تمہیں بہت کچھ دیا، آج کیا کر کے لائے. میرے بھائیو، ایک ان سے تو گلہ ہی نہیں جو کہتے ہیں موت کے بعد زندگی کوئی نہیں، وہ تو جو مرضی کریں ٹھیک ہے، لیکن جو یہ کہتے ہیں موت کے بعد زندگی ہے، وہ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ وہ کیوں غلط راہوں پہ جا رہے ہیں؟ وہ کیوں اولاد کی خاطر، وہ کیوں چوپڑی روٹ کی خاطر اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں؟ یا اللہ کی جہنم کو بجھا دو اور اس کی جنت کو آگ لگا دو، مرنے سے انکار کر دو، قبر میں جانے سے انکار کر دو، منکر نکیر کو جواب دینے سے انکار کر دو، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے انکار کر دو، اللہ کو حساب دینے سے انکار کر دو، یا یہ طرز زندگی چھوڑو. ہم غلط راہوں پہ نکلتے چلے جا رہے ہیں. ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک عدالت اللہ لگائے گا. ایک عدالتوں میں آپ پیش ہوتے ہو، ہتھکڑیاں لگاتے ہو، جیل میں ڈالتے ہو، عدالت میں لے جاتے ہو، وہاں سہلاتے ہو، پھانسی کے تختے پر چڑھا دیتے ہو، اور ایک عدالت میرے اللہ کی ہے جس میں ظلم کوئی نہیں ہے، جس میں ظلم کوئی نہیں ہے، ایک رائی کے دانے کے برابر ظلم کوئی نہیں ہے. اور قیامت کے دن سب سے خوفناک پکڑ ظالم کی ہونے والی ہے، سب سے خوفناک پکڑ، سب سے سخت جو پکڑا جائے گا ظالم پکڑا جائے گا، اور سب سے زیادہ رعایت جو کی جائے گی مظلوم کے ساتھ کی جائے گی. اور آپ کی کہانی ظالم اور مظلوم کے ساتھ ہے. آپ یا بڑے ظالم ہو یا بڑے عادل ہو، آپ میڈیاکر نہیں ہو، یا آخرت کے بڑے سردار ہو یا آخرت کے بڑے مجرم ہو، میں متوسط مسلمانوں میں سے ہوں. میرا درجہ درمیانہ بھی ہو سکتا ہے، نچلا بھی ہو سکتا ہے، اوپر بھی ہو سکتا ہے. اور اگر اللہ پکڑے، اللہ نہ کرے اللہ ہمیں پکڑے، تو میں اتنا بڑا مجرم نہیں ہوں جتنا ظلم والا بڑا مجرم بنتا ہے، اور میں اتنا بڑا درجہ لینے والا نہیں ہوں جتنا عدل والا بڑا درجہ لیتا ہے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے، ایک دن کا عدل، سارا دن اس نے صحیح ایف آئی آر کاٹی، غلط نہیں کاٹ، کسی بے گناہ کو نہیں پھنسایا، جج نے، وکیل نے سارا دن صحیح فیصلے کیے، اللہ سے ڈر کر کیے، کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا اپنی بساط کے مطابق، پھر چاہے غلط ہی کیا ہو. تو میرا نبی کہتا ہے، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. تم پولیس والوں کو پتہ نہیں تم کتنی بڑی بندگی کر رہے ہو، اور تم ویسے بدنام ہو، ورنہ کون ظالم نہیں ہے؟ یہ دکاندار ظالم نہیں جو ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے، یہ دودھ والے ظالم نہیں جو دودھ میں سرف ملا رہے ہیں اور یوریا کھاد ملا رہے ہیں، کیا یہ ظالم نہیں ہے؟ اور جو دھوکا دے کے سودا بیچ رہا ہے، کیا یہ ظالم نہیں؟ جو ڈنڈی مار کے بیچ رہا ہے، یہ ظالم نہیں؟ جو ڈاکٹر جو دوائی کے نام پر بغیر آپریشن کے آپریشن کر رہے ہیں، کیا یہ ظالم نہیں؟ میرے بھائی سے ایک دن ڈاکٹر لڑ پڑے کہ تو اتنا ایجوکیٹ کر دیتا ہے کہ ان کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی اور ہماری فیسیں مر جاتی. ان کا لعنت ہے تمہاری ڈاکٹری پر. تو کون ظالم نہیں ہے آج؟ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا ظالم نہیں ہے جو فرقہ واریت کی آگ لگا رہا ہے، جو لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے دھواں دھار تقریر کر رکھا ہے، وہ ظالم نہیں. وہ عورت ظالم نہیں جو گھنگھرو باندھ کے ناچ رہی ہے، وہ ظالم نہیں جو جسم فروشی کے نظام چلا رہے ہیں، جو شراب کے اڈے چلا رہے ہیں. سارا معاشرہ ظلم و ستم کی جکڑ میں آ چکا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، تو سب سے پہلے کائنات کے بعد فرشتوں کو پیدا کیا. تو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تو کس کا ساتھی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا، میں مظلوم کا ساتھی ہوں جب تک اسے انصاف نہ مل جائے. مظلوم ایک برادری ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے وہ مسلم ہے. جب ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپتا ہے. تو اس میں پولیس والا بھی ظالم ہے، باپڑا والا بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے، دکاندار بھی ظالم ہے. کتنے لوگوں یہ قبضہ گروپ یہ بڑے متقی ہیں. ہماری جماعت تھی یمن میں گشت کر رہے تھے تو ایک دکاندار سے کہا ہم آپ کے پاکستانی بھائی ہیں، آپ سے کلمے کی بات کرنے ہیں. تو جو بات کر رہا تھا اس کا نام تھا عبد الرشید، کراچی کا بھی زندہ ہے. تو اس دکاندار نے اس کو یہاں سے پکڑ لیا، انت پاکستانی، انت پاکستانی، انت پاکستانی، تعال معی، تو پاکستانی ہے، ادھر آ میرے ساتھ آ. اس کو گھسیٹ کے پیچھے لے. ساری جماعت والے پریشان، ڈر گئے. کیا ہوا؟ پیچھے اس کا بہت بڑا سٹور تھا جو گھی کے کنستروں سے ایسے لگا پڑا تھا، بھرا پڑا تھا. سو ایک کنستر کھینچ کر یوں الٹایا تو اس کے اوپر اتنا گھی تھا، نیچے ساری مٹی بھری ہوئی تھی. کہا یہ پاکستان سے میرے پاس آیا ہے، اتنا گھی نیچے ساری مٹی. اس کمبخت نے بھی کہا ہوگا میں نے بچوں کو روٹی کھلانی. آئے ہائے، میں فجر کی نماز پڑھ کے سیر کو نکلا، واپس آ رہا تھا، فیصل آباد کی بات ہے، تو میری ایسے دور نظر پڑی ایک ریڑی والا کھڑا تھا، سفید داڑھی. ریڑی والے عام طور پہ بےچارے دین سے بھی فارغ ہوتے ہیں، دنیا سے بھی فارغ ہوتے ہیں، نہ دین ہے نہ دنیا ہے. تو میری نظر پڑی تو سفید داڑھی، سفید پگڑی، تو دور سے ہی مجھے بڑا پیارے لگے وہ بزرگ. لہذا جب میں گزرا ان کے قریب سے تو میں ان کو پھر یوں دیکھا، جان ورنہ تو کون دیکھتا ہے، ریڈیو والے کہیں ویکھنا ہوتا ہے، لیکن مجھے جچ گیا تھا. تو جب میں قریب سے گزرا پھر میں ان کو یوں دیکھا تو میں ہل گیا. وہ کھڑے ہوئے تھے اس حالت میں کہ ایک پیٹی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ایک ہاتھ سے ریڑی کو یوں پکڑا ہوا تھا، اور ان کے آنسو ایسے جیسے وہ فوارہ چھوٹ پڑو، ایسے آنسو جا رہے تھے، بالکل خاموش، لیکن آنسو کیا تھے کہ آسمان دہل رہا تھا. تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا بابا جی خیر تو ہے، کیا ہوا؟ تو اس نے وہ پیٹی میرے آگے یوں الٹا دی، تو اس میں سیب تھے، سیب. اوپر کی جو لیئر تھی جس میں کوئی آٹھ دس پندرہ سیب ہوتے ہیں وہ ٹھیک تھے، نیچے سارے سیب ادھ گلے ہوئے تھے. جس نے یہ پیٹی لگائی کوئٹہ میں لگی، عام طور پہ سیب کوئٹہ میں ہوتا، ایک مزدور ہوگا، غریب آدمی. اس کمبخت نے کہا ہوگا میں بچے نو روٹی دینی ہے، میں نے سیب خریدا ہے، میں نے گلا وہ بھی بیچنا ہے اور میں نے سیب بھی بیچنا ہے، میں پیسے کہاں سے پورے کروں؟ تو ظلم صرف کوئی ڈی پی او سے نہیں ہو رہا ہے، سیشن جج سے نہیں ہو رہا ہے، آئی جی سے نہیں ہو رہا ہے، انسپیکٹر سے نہیں ہو رہا ہے، ظلم اتنی نچلی سطح سے ہو رہا. تو اس نے مجھ سے کہا بیٹا، میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا. اس کا روتا ہوا چہرہ جب میرے سامنے آتا ہے میں ہر دفعہ رو پڑتا ہوں، حالانکہ آدمی سنا سنا کے دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن میں جب بھی سنا تو میرے سامنے کھڑا مجھے نظر آتا ہے پھر میرے آنسو بہ پڑتے. وہ کہنے لگا بیٹا میں بہت غریب ہوں، اس کی بہت کا زخم آج بھی میرے اندر ہے. بہت پر جو اس نے زور دیا نا، میں وہ درد آج تک نہیں بھولا، حالانکہ اس کام بات کو کم از کم 25 سال ہو چکے. بیٹا میں بہت غریب آدمی، میں تمہارا گلا کیا کروں؟ آج سارے اس حمام میں ننگے ہیں، کچھ لوگ ہیں کپڑوں والے، وہ نہ ہوتے تو دھرتی پھٹ جاتی، آسمان ٹوٹ پڑتا، بجلیاں کوند جاتی، ہوائیں پاگل ہو جاتی. اللہ کو جانوروں کی کوئی ضرورت نہیں، اسے انسانوں کی ضرورت ہے. سفید کالروں کے نیچے بڑے سیاہ چہرے چھپے ہوئے ہیں. میں بہت غریب آدمی، میں ایک پیٹی لاتا ہوں جو اثر تک بک جاتی ہے، پھر میں شام کو اپنے بچوں کے لیے تازہ آٹا لے کے جاتا ہوں. آج کسی ظالم نے میرے بچوں کی روٹی مجھ سے چھین لی. جس دیش میں ایسا ظلم ہو رہا ہو، وہاں پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ ہو، یہ تو ویسے ہی سارے بازاری لوگ ہیں، بکے ہوئے مال ہیں. یہاں جنید بغدادی کو بھی بٹھا دو تو کچھ نہیں ہو سکے. شیخ عبد القادر جیلانی صدر ہوں اور جنید بغدادی وزیر اعظم ہوں تو بھی تقدیر نہ بدلے گی. کہ حالات اللہ بدلتا ہے اور اس وقت بدلتا ہے جب لوگ اللہ کی مان کر چلتے ہیں، اور جب ناراض ہوتا ہے تو پرندے پھیر دیتا ہے، وہ ناراض اس وقت ہوتا ہے جب لوگ اس کے نافرمان ہوتے ہیں. اور عبادات کی کمی میں بڑی گنجائش ہے، لیکن جب لوگوں پہ ظلم ہوتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. کبھی کبھی اللہ سے بات ہوتی ہے، ایک بڑھیا کا واقعہ یاد ہے. بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ نے محل بنوایا تو اس کی فصیل بڑھتے 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 ایک بڑھیا کے گھر کے قریب پہنچ گئی. تو اس نے کہا یہ ہمارے محل کی شان کے خلاف ہے کہ اس کے قریب کوئی جھونپڑوں سے گرا دیا جائے. بڑھیا موجود نہیں تھی وہاں. واپس آئی تو ملبے کا ڈھیر تھا. وہ کہنے لگی یہ میرا گھر کس نے گرایا؟ کہا یہ بادشاہ نے گرایا. تو وہ ملبے پر بیٹھ گئی، کہنے لگی میرے اللہ میں تو موجود نہیں تھی، تو موجود تھا، تو کہاں چلا گیا؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ اپنے محل سمیت زمین میں غرق ہو گیا، دھس گیا. میرے بھائیو، تم بڑے عظیم لوگ ہو اگر تم عدل کے ساتھ چلو. بہت سے پریشر قائم ہیں ظلم و ستم کے، عوام کی طرف سے، سیاستدانوں کی طرف سے، بڑے افسروں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے. ایک پریشر اپنے اندر ہے، نفسانیت، مال کی ہوس، پیسے کی ہوس، وہ ایک اپنے اندر پریشر ہے. اگر اس کا مقابلہ کر لو تو اللہ کی قسم بڑے بڑے ولی ابدال قطب تمہاری گرد کو نہیں پہنچ سکتے. مجھے بتاؤ کون ہے جو 60 سال مسلح پہ گزار سکتا ہے؟ کوئی مائی دادا جڑا 60 سال مسلح تو اٹھے میں اس پیشاب نہیں کروں، اس روٹی نہیں کھاؤں، اس سونا کوئی نہیں. 60 سال مسلح تے بوے تے ہک سیکنڈ تو اٹھے نہیں، تب جا کے تمہارے ایک دن کے برابر بنتا ہے. اور میرے نبی نے کہا، برابر نہیں کہا، خیرون، ایک دن کا عدل 60 برس کی عبادت سے بہتر ہے، زیادہ ہے. برابر نہیں کہا، زیادہ کہا ہے. تو اپنی قیمت گماؤ نہیں، اپنے قلم کی قیمت یہ چند پیسے نہ لگاؤ، چند سکے نہ لگاؤ، اپنے قلم کی قیمت اللہ کو لگاؤ کہ مجھے اس قلم سے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو لینا ہے. تو وہ تمہارے مقام مرتبے کو کیوں نہیں پہنچ سکتا ہے؟ لیکن اگر یہ قلم جھکتا رہا، یہ دبتا رہا، یہ بکتا رہا تو فرعون بھی تمہارے پیچھے کھڑے ہوں گے. کیوں ہماری داستان کربلاؤں سے بھری ہوئی ہے؟ تاکہ روشنی کے چراغ جلتے رہیں، روشنی کے مینار بلند رہیں، تاکہ بھٹکے ہوئوں کو راہیں ملتی رہیں. آل رسول کا خون اتنا قیمتی ہے کہ ایک قطرہ ساتوں زمین آسمان کے مقابلے میں زیادہ وزنی بھی اور قیمتی بھی ہے. کسی نبی کی اولاد ایسے ذبح نہیں ہوئی جیسے تمہاری نبی کی اولاد ذبح ہوئی ہے. کسی نبی کے معصوم بچوں کے سر نہیں کٹ رہے. تم کہتے ہو پتروں کتھو کھوا گئے تھے، دھیانو کیویں ٹوریے؟ تمہارے نبی کی بیٹیاں گھسیٹ دی گئیں. جب کٹے ہوئے لاشوں پہ حضرت زینب کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا ابا محمد، ابا محمد، وا یا رسول اللہ، آ جا کے دیکھ تو صحیح. ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء، آج تیرا حسین ٹکڑے ٹکڑے ہے، آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے. مزمل بالدماء، آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے، دلہے والا، دلہا والا جوڑا پہنا ہے. اس کے سہرے کے پھول اس کے جسم کی بوٹیاں ہیں. آج تیری بیٹیاں قید ہو گئیں، بناتوں کا سبایا و ذریہ کا مقتلہ، آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں، تیری نسل ذبح کر دی گئی اور یہ پیغام دے کر گئی ہے کہ ایمان نہ بیچنا چاہے ہر شے بک جائے. ضمیر کے سودے نہ کرنا. کب تک زندہ رہنے کا ارادہ ہے؟ کب تک کوئی جیتا ہے؟ کتنی عزت، کتنی بلندیوں تک کوئی پہنچتا ہے؟ کیا موت اسے گراتی نہیں؟ کیا گرد شایام اس کی قبر کے نشان نہیں مٹاتی؟ کیا اولادیں تیسرے دن اسے بھول نہیں جاتی؟ میں تمہیں پوتے پڑ پوتے کیا سناؤں؟ میں نے ایک جنازے میں شریک تھا، قبرستان پہنچا، میں نے ایک آدمی سے کہا تیرے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنا چاہتا ہوں. بیٹا بیٹا پوترا نہیں، پڑ پوترا نہیں. وہ مجھے ایک قبر پہ لے کر کے کہنے کہا اے ابا جی دی قبر ہے. میں نے ہاتھ اٹھایا تو پیچھے سے آواز ہے او جناب اے انہاں دے پیو دی قبر نہیں ہے. تو پوترا نے اچھا کیڑی ہے؟ یہ بیٹے کا حال ہے جس نے ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور وہ کہہ رہا ہے کہ ابے دی قبر قبر کیڑی مینوں پتا کوئی نہیں ہے. تو ایسی اولاد کے لیے کہتا میں اس کو کہاں سے کھلاؤں. ڈنڈی مارنے والا کہتا کہاں سے کھلاؤں، ڈنڈی نہ ماروں کہاں سے کھلاؤں، ملاوٹ نہ کروں کہاں سے کھلاؤں، رشوت نہ لوں کہاں سے کھلاؤں. تو ساری کائنات کی اولاد آل رسول کی اولاد کے مقابلے میں جانور جانوروں سے بھی آگے. کہاں رسول اللہ کی نسل کائنات کی افضل ترین ہستی محمد الرسول اللہ، افضل ترین نسب نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس جیسے نسب والا پیدا نہیں ہوا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ ہمارے قرآن میں یوں لکھا ہوا ہے، افریقہ کا قرآن یوں پڑھا جاتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، سین پر زبر ہے اور دونوں مطلب ٹھیک ہے، انفسی سین پر زیر، یہ ہم پڑھ ہمارے قرآن میں ایسے چھپا ہوا ہے. افریقہ میں جاؤ انفس سین پہ زبر، دونوں مطلب عالی شان، من انفسکم یہ تمہارے اندر تمہارے بیچ میں رہا ہے، کوئی عیب اس میں دکھاؤ، کوئی عیب اس میں دکھاؤ، کوئی عیب دکھاؤ. من انفسکم، من انفسکم یہ تم میں سب سے عالی خاندان ہے، کوئی اس کی ٹکر کا گھر دکھا دو. یہ وہ ہے جس کا نسب آدم تک محفوظ ہے. ہم نے پرانے جو بندوبست جو ہوا تھا زمینوں کا 1800 اور کچھ میں، تو میرے بھائی کو ذوق ہے، تو اس نے وہ ملتان جا کر وہ پرانے انگریز کے دور کے جو پڑے ہوئے تھے رجسٹر، ان کو کھول پھول پھول کے اپنے باپ دادے کی نکالی شاخیں، تو کوئی 13-14 تک پہنچی ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جو یہاں کے آبائی موروثی ذمہ دار ہیں ان کے نام کوئی مراد ہے ہمارا بڑا، تو مجھ سے اوپر اس کا کوئی 13واں نمبر آتا ہے، لیکن بیچ میں کتنے ہیں مجھے یاد کوئی نہیں ہے. مجھے میرے ابے اور دادے کا نام آتا ہے، پردادے کا، اس سے آگے مجھے یاد کوئی نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. لیکن میرے نبی کے باپ عبداللہ سے آدم تک 80 واسطے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج تک انہیں زندہ سلامت کتابوں میں محفوظ، سینوں میں محفوظ، اور یہ ڈنکے کی چوٹ ہے کہ ایسے نسب ایسے خاندان والوں کو ایک تو دکھاؤ کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حذا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیوی بن زیشان بن عسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام والسلام. یہ وہ نسب ہے، یہ وہ خاندان ہے جس کے آدم تک اللہ نے ہر لڑی کو زندہ رکھا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے گھر میں فاقے برداشت کر لیے کہ میری امت پر حجت تمام ہو اور کوئی روٹی پر فروخت نہ ہو جائے. سارے خاندان کیا بتاؤ اگر کہتے میں یزید بیعت کر لینا تھا کیا فرق تھا، کیا فرق پڑنا تھا؟ جبکہ اللہ کا نبی ابھی یہ ماں باپ یا ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے تو اللہ کے نبی نے کہا حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. تو میں تو اس لیے زور آج میرا تیسرا بیان ہے، لیکن میں اس لیے گھبرا ہوں کہ اللہ کرے اللہ بخش دے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ جنت عطا فرمائے، لیکن اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ یہ میرا عمل قبول ہے یا مردود ہے، آپ کا بیٹھنا قبول ہے یا مردود ہے. یہ وہ شہزادے تھے جن کو ابھی ماں نے دودھ چھڑایا نہیں تھا تو اللہ کے نبی نے کہا تھا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں. پھر اگر وہ یزید کی بیعت کر لیتے تو کیا مسئلہ تھا، جنت تو پہلی طے ہو چکی تھی. لیکن پھر جو روشنیاں ہیں یہ نظر نہ آتی. آج جو کچھ لوگ اللہ سے ڈر کے چل رہے ہیں، وہ جو روشنی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں، انہیں چراغ مل جاتے ہیں، پھر یہ نہ ہوتے، پھر یہ نہ ہوتے. آج کا اندھا دیکھ کے اندھا ہے، اس لیے اندھا نہیں ہے کہ روشنی کوئی نہیں ہے. آج کا بھٹکا ہوا دیکھ کے بھٹکا ہے، وہ اس لیے بھٹکا ہوا نہیں ہے کہ راہ دیتے نشان کوئی نہیں لگ گئے، کدے جاواں، کھبے جاواں کہ سجے جاواں. آج کا بھٹکا ہوا راستے دیکھ کر بھٹکا ہے، آج کا بگڑا ہوا راستے کو دیکھ کے بگڑا ہے، آج کا جھوٹا سچائی کو دیکھ کے جھوٹا ہے، آج کا ظالم عدل کو دیکھ کے ظالم ہے، آج کا بددیانت دیانت کو دیکھ کے ظالم ہے، آج کا ستم ڈھانے والا وہ سخاوت اور رحم دلی کو دیکھ کے ظلم ستم ڈھاتا ہے. میرے نبی نے نشان قائم کر دیے، قیامت تک اسے مٹا نہیں سکتا تھا. تو میرے بھائیو، آپ عدل کے ساتھ وابستہ ہو اور معاشرہ ظلم و ستم پہ اتر چکا ہے، اللہ کے واسطے اس ملک کو بچانا ہے تو عادل بنو، عادل بنو. ہماری ریڑھ کی ہڈی روٹی نہیں ہے، ہمارے بے وقوف الو دانشور جنہوں نے ہمیں گمراہ کر کے رکھ دیا کہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. کیا معیشت کمزور ہو گئی؟ معیشت کی کبھی کسی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ یہ تاریخ کا چیلنج ہے، چیلنج ہے کہ قومیں اس وقت تباہ و برباد ہوئیں جب ان کے ہاں دولت کی ریل پیل تھی، ریل پیل تھی. کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی عدل ہوتا ہے، عدل عدل. کسی بھی قوم کی ہلاکت کا سبب فقر نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے، ظلم. کسی بھی قوم پر تباہی اس لیے نہیں آتی کہ روٹی کم پڑ گئی تھی، کسی بھی قوم نے اس لیے پرواز نہیں کی کہ روٹی زیادہ ہو گئی تھی، کسی قوم نے پرواز کی ہے تو عدل پیچھے اس کی بنیاد ہے، اور کوئی قوم تباہ و برباد ہوئی تو ظلم اس کے پیچھے بنیاد ہے. تو آپ وہ لوگوں جو روزانہ عدل اور ظلم کے درمیان، میری ذات، میں تو ایک پیشے کے لحاظ سے میں ایک ذمہ دار ہوں، میرے پاس کچھ ملازم ہیں، کام میں نے تبلیغ کا کیا ہے، میرے ساتھ چند لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں. میرا معاملہ بہت چھوٹا ہے، تمہارا معاملہ بہت بڑا ہے. تمہارے ڈی پی او صاحب کہہ رہے تھے یہ 100 آدمی نہیں ہیں، 1,00,000 آدمی ہیں. میں نے کہا مجھے پتا ہے میں کن سے بات کر رہا ہوں، ایک ایک کے پیچھے ہزاروں ہیں. یہی ہزاروں یا تمہارے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور یا تمہارا گریبان پکڑیں گے. ایک عورت ملک شاہ، دنیا کا بہت بڑا بادشاہ گزرا مسلمان، وہ گزر رہا تھا پل پر سے، ایک بڑھیا بیٹھی تھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اسی پل پہ حساب دو گے کہ اگلے پل پہ تجھے پکڑوں. تو وہ لوگ نیک لوگ تھے، وہ گھوڑے سے اتر کے کانپنے لگا، اماں میں اگلے پل پہ حساب نہیں دے سکتا، ادھر ہی حساب لے لے. کہ تیرے فلاں حاکم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، میری مدد کر. کہ کون سا؟ کہ اس علاقے کا، وہ علاقہ بہت دور ہے. بادشاہ ملک شاہ نے کہا وہ تو علاقہ بہت دور ہے. تو اس عورت نے کہا تو پھر حکومت کرنے کا شوق کیوں چڑھا ہوا ہے؟ اگر تیری پہنچ سے دور ہے تو اسے اپنی حکومت سے آزاد کر دیں تاکہ تو نہ پکڑا جائے. تو میرے بھائیو، یہ سیاسی پارٹیاں ہمیں نجات نہیں دے سکتی، آپ ہمیں نجات دلا سکتے، آپ لوگ نجات دلا سکتے. آپ، میں آج وکیلوں میں بھی بیان کر کے آؤں، میں کہا تم لوگ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہو، پیسہ نہیں، روٹی نہیں، معیشت نہیں. تم صاف آدمی آ کر تم سے کہتا میں نے فلانے کو پھنسانا ہے، آپ کیا لوگے؟ آپ کہتے ہو 5 سال پسانا ہے تو اتنے پیسے لوں گا، 10 سال پسانا ہے تو اتنے پیسے لوں گا، 15 سال پسانا ہے تو اتنے پیسے لوں گا. تو وہ قوم کیسے زندہ رہ سکتی، کیسے سر اٹھا کے چل سکتی ہے جن کے اندر ظلم اتنی ڈیپ روٹس میں پہنچ چکا ہو؟ عدل والے بنو، عدل والے بنو، ہمیشہ زندہ رہو. اندلس میں مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، اس میں ایک بادشاہ گزرا منظر، ایک ہی بیٹا تھا اس کا جو ولی العہد تھا، اس نے ایک یہودی کو قتل کر دیا. جب عدالت میں کیس پیش ہوا تو شاہی خاندان تھا، ان سب نے یہودیوں کی منت کی اور ان کو پیسے دے کے راضی کر لیا، تو شرعاً عدالتاً کیس برخاست. جب مدعی چھوڑ دے تو ختم. تو یہ عدالتی کاروائی منظر تک پہنچی کہ آج کی عدالت میں یہ فیصلہ ہوگا، تو اس نے کہا کل دربار عام ہوگا. دربار عام کا مطلب تھا کہ ساری حکومتی مشینری اور عوام الناس اکٹھے ہوں. تو دربار عام ہوا، اس نے ممبر بچھایا، خود ممبر پہ آ کے بیٹھا اور یہودی مقتول کے گھر والوں کو بلایا، اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے سارے خاندان کو بلایا. پھر کہنے لگا سنو، میں یہ اپنے بات طریقہ جاری کر کے مرنا نہیں چاہتا کہ بادشاہوں کی اولاد طاقت کے تکبر میں رعایا کو قتل کرے اور پیسے کے زور پر پھر اپنی جان چھڑا لے. میں یہ طریقہ جاری کر کے مرنا نہیں چاہتا. میں بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ اس فیصلے کو کل عدم قرار دیتا ہوں اور موت کی سزا کو بحال کرتا ہوں، اور یہ کام میں خود کروں گا. شاید جلاد کے ہاتھ کانپ جائیں بادشاہ کے بیٹے پہ تلوار اٹھاتے ہوئے. یہ کام میں خود کروں گا. اور وہ ممبر سے اترا، تلوار نکالی اور کہنے لگا بیٹا مجھے پتا ہے تیری ماں کو بہت دکھ ہوگا اور تیرے بعد میں بھی زندہ نہیں رہ سکوں گا، تو میرا اکلوتا ہے، لیکن میں تمہیں اللہ کی شریعت پر قربان کرتا ہوں. اور ایک ہاتھ مارا اور گردن اڑا دی اس کی. آج کا انسپیکٹر کیسے کہہ سکتا ہے کہ ایم پی اے کا پریشر تھا، میں نے غلط پھنسا دیا، ایم این اے کا پریشر تھا اور فلاں کا پریشر تھا. فرعون بن کے مرنا چاہتے ہو؟ سارا سال یزید کو گالیاں پڑتی ہیں، خود یزید کے ساتھ مرنا چاہتے ہو؟ سارا سال حسین کے لیے روتے ہو، خود اس کے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ اور خود نہیں زندہ راج، اس نے کہا تھا میں بھی زندہ نہیں رہوں گا، نیند اڑ گئی، نیند ختم ہو گئی. 2 ہفتے مسلسل جاگ جاگ جاگ، 15ویں دن مر گیا، 42 سال کی عمر میں مر گیا. اور 1000 سال کے بعد آج بھی منظر زندہ ہے. شاید آپ نے نام بھی پہلی دفعہ سنو. کیوں پہلی دفعہ سنو؟ تاریخ نے اسے بھلایا نہیں. صدیوں گزر جانے کے بعد اس کا نام اندھیروں میں گم نہیں ہوا، اپنے عدل کے ساتھ زندہ ہے. بنو امیہ کے تخت کو رنگین کر دیا ظلم و ستم سے بادشاہوں، اموی بادشاہوں نے رعایا کا خون بہا بہا پانی کر دیا. اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز بیٹھا، 3 براعظم کا حاکم. دیپال پور کشمیر تک عمر بن عبدالعزیز کی حکومت ہمارے علاقے میں، سندھ سے لے کر دیپال پور کشمیر تک، کاشگر تک چین، سینیگال چاڑ تک افریقہ میں، استنبول کے دروازوں تک یورپ میں، 4 براعظم، 3 براعظم پر اس کا پھریرا ہے. اور اس کے تخت پر، اس کے تخت پر اس سے پہلے جو پیشرو بیٹھے ہیں انہوں نے ظلم و ستم وہ ڈھائے کے خون کی ندیاں بہائیں. اسی تخت پر عمر بیٹھا ہے، وہ مرنے والا ہے. اب 2.25 سال حکومت کی ہے. تو اپنے ایک عالم قاضی کو بلا کر کہتا ہے کہ میں مرنے جا رہا ہوں، میں نے 3 بادشاہوں کو خود دفن کیا، عبد الملک چچا، ولید چچا داد بھائی، سلیمان چچا داد بھائی، ان تین بادشاہوں کو میں نے خود قبر میں اتارا، جب میں نے ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا، تو ایسے چہرہ ہوتا ہے جب ہم فکس کر دیتے ہیں تاکہ قبلہ رخ رہے، تو کہا میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ ادھر سے ادھر ہو چکا تھا اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے، تینوں بڑے خوبصورت، ولید کا رنگ ذرا سانولا تھا، باقی سلیمان، عبد الملک انتہائی خوبصورت لال سرخ رنگ، لیکن تینوں کے رنگ سیاہ اور چہرے ادھر. یہ کیا وجہ تھی؟ ان کو مرے ہوئے اب 1300 سال ہو چکے ہیں، 1300 سال سے کچھ. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ بے نمازی نہیں تھے، یہ شرابی نہیں تھے، یہ زانی نہیں تھے، یہ بے روز نہیں تھے. ولید بن عبد الملک تہجد میں 10 سپارے روزانہ نفلوں میں پڑھتا تھا. یہ صرف ایک کام تھا ان کا، ظالم 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 تھے. تو اللہ نے ان کی نمازیں مردود کر دی، روزیں مردود کر دی، حج مردود کر دیے، اور ان کے چہرے قبلے سے پھیر دیے. اور عمر بن عبد العزیز اب مرنے لگا ہے، اسی تخت پر بیٹھا ہے، اسی پر. تو رجا سے کہا تو دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے. جب عمر بن عبد العزیز کی میت کو چارپائی کے ساتھ اس کی قبر کے قریب کیا گیا، تو ایسے جیسے ہوا، ایک ہوا کا جھونکا آیا، اور اس میں ایک پرچہ بڑا سارا ایسے لہراتا ہوا کر عمر بن عبد العزیز کے سینے پر آ گرا. جب اس کو پرچے کو اٹھایا گیا تو اس پہ 2 سطریں لکھی ہوئی تھیں. پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر براءت من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، اللہ نے عمر کو جہنم سے نجات عطا کر دی. 3 براعظم کا بادشاہ کر سکتا ہے تو ڈی پی او نہیں کر سکتا، سیشن جج نہیں کر سکتا، انسپیکٹر نہیں کر سکتا، ایم پی ایم این نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے. اور جب ان کو قبر میں اتارا تو رجا کو وصیت فرمائی تھی کفن کھول کے مجھے دیکھ لینا، تو وہ ان کے کفن کی گرہ کھولی تو کیا دیکھا، ادھر ہی چہرہ جدھر فٹ کیا تھا، اور یوں لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند قبر میں اتر آیا. لیکن ان کی حکومت کیسی تھی؟ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک صالح ہیں مسلمہ بن عبد الملک، وہ کہنے لگے امیر المومنین، امیر المومنین، تم نے اپنے بچوں پہ بڑی زیادتی کی ہے، 12 بیٹے تھے. کہنے لگے کیا؟ کہا تم مر رہے ہو، تم نے اپنے بچوں کے لیے چند پیسے بھی نہ چھوڑے کہ یہ کچھ روٹی کھا لیتے، تو کیا کرو، کیا کرو گے، تیری اولاد کیا کرے گی تیرے بعد؟ تو عمر بن عبد العزیز کا جواب سنو، پلے باندھو، دل کی کتاب پہ لکھ لو. فرمانے لگے مسلمہ، حرام کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا نہیں، حرام کھلایا نہیں، حلال میرے پاس تھا. پھر عمر کہنے لگے مسلمہ، اگر میرے بچے نیک ہوئے تو اللہ انہیں ضائع نہیں کرے گا، اگر نافرمان ہوئے تو مجھے ان کی ہلاکت کی پرواہ کوئی نہیں. پھر اپنے بچوں کو بلوایا، ان کو دیکھا تو رونے لگے، 41 سال کی عمر میں تو فوت ہو رہے ہیں، زہر دیا تھا خود خاندان والوں نے، ان کو دیکھ کے رونے لگے. کہنے کے بیٹو میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا میں تمہارے لیے حرام پیسہ اکٹھا کرتا اور دولت کے انبار لگاتا، لیکن اس کے بدلے میں میں آگ میں جلتا. دوسرا راستہ یہ تھا میں تمہیں اللہ سے جوڑ دیتا اور تمہیں اللہ سے لینا سکھاتا اور خود میں جنت میں جاتا. میں نے تمہیں دوسرا راز سکھا دیا ہے، جب ضرورت پڑے میرے اللہ سے کہہ دینا، وہ تمہیں کبھی ضائع نہ کرے گا. اس بات کے 20 سال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی اولاد ایک ایک مجلس میں 100 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ خیرات کرتے تھے، اور ہشام کی اولاد جو ایک ایک بچے کے لیے 10 10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرا تھا، اس کی اولاد جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے خیرات مانگا کرتی تھی. اور حکومت ایسی کی ہے، عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں نئے کپڑے تو لے دو. بنو امیہ نے بڑی ٹھاٹ سے حکومت کی، کہا ہمیں کپڑے لے دو، ابا سے کہو کپڑے لے دیں عید کے لیے، نئے کپڑے، نئے کپڑے. تو عمر جب آئے گھر میں تو بیوی فاطمہ نے کہا، بیوی کا نام فاطمہ تھا، عبد الملک کی بیٹی تھی، کہ بچے کپڑے مانگ رہے ہیں. تو اس پر حضرت عمر نے کہا فاطمہ تمہیں پتا ہے میرے پاس پیسے کوئی نہیں. اور اس وقت تین بر اعظم میں زکات لینے والا مسلمان کوئی نہیں بچا تھا، اور بیت المال پیسے سے بھرا پڑا تھا. کہا فاطمہ تمہیں پتا ہے میرے پاس پیسے کوئی نہیں. تو ان کی بیوی نے کہا میں آپ کو ایک راستہ بتا دوں. کہنے کہ کیا؟ کہا آپ اگلے مہینے کی تنخواہ پیشگی لے لیں، اس سے میں کپڑے سی لوں گی اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے چلا لوں گی، گھر بیٹھے مزدوری کر لوں گی. کہنے کہ یہ میں کر سکتا ہوں. باہر تشریف لے کر اپنے خزانچی کو بلوایا، مزاحم اس کا نام تھا. فرمایا ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، ہم نے بچوں کے کپڑے سینے. تو اس پر ان کے خزانچی نے کہا آپ مجھے اگلا مہینہ زندہ رہنے کی لکھ کر دے دیں ضمانت، تو میں آپ کو دے دیتا ہوں. کیا آپ اگلا مہینہ زندہ رہیں گے؟ آپ مجھے لکھ کر دے دیں، میں آپ کو دے دیتا ہوں. تو بالکل چپ ہو اور گھر واپس آ کر فرمایا فاطمہ میرے بچوں سے کہہ دو میں تمہیں کپڑے لے کر نہیں دے سکتا. جب عید کی نماز پڑھائی اور خاندان کے لوگ ملنے کے لیے آئے، اپنی سج دھج میں، آن بان میں، ٹھاٹھ باٹھ میں، تو بچے بھی ملنے آئے انہیں پرانے کپڑوں میں، تو عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیڑا پیو آندہ میں پتروں وقفہ کرا، پر اللہ پہ ہر شے قربان کرنا ہی ایمان کی معراج ہے. تو عمر کہنے کے بیٹو آج تمہیں دکھ تو ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے بھی لے کے نہ دیے. تو ان کے ایک بیٹے ہیں، ان کا نام ہے عبد الملک، وہ باپ سے بھی دو چار قدم آگے تھے. کہنے کے امیر المومنین آج ہمارا سر اونچا ہے، ہمارے باپ نے خیانت نہیں کی، آج ہمارا سر اونچا ہے، ہمارے باپ نے بددیانتی نہیں کی. تو میرے بھائیو، پولیس تو مفت میں بدنام ہے، نہیں خیر کوئی ایسے بدنام بھی ہے، ہوتا بھی ہے، لیکن آج سارے ہی تو ایسے ہیں نا. میں آپ کو صرف ٹارگٹ کیوں کروں؟ سارے ہی ایسے. ہمارے ذمہ دار کوئی کم ظالم، ہمارے مزدور کوئی کم ظالم، ہمارا مستری کوئی کم ظالم ہے جو آٹھ گھنٹے میں دو گھنٹے کا کام بھی نہیں کرتا. کہتا میں موٹروٹی کی تو کام ہے جو میں آٹھ گھنٹے کا کام آٹھ گھنٹے جی کر. تو ظلم و ستم ایسے پھیلا ہے، یہ سبب ہے ہمارے زوال کا. تو توبہ کرو اللہ کے دربار میں، لوگوں کو سکھ پہنچاؤ، اپنا رزق اللہ کے حوالے سمجھو، وہیں سے آتا. اللہ کی قسم تنخواہوں سے نہیں گزر. اور مدینہ میں ملاقات ہوئی تو کہنے لگے مجھے سعودی گورنمنٹ نے بڑی منت کر کے یہاں بلایا ہے کہ ہمارے بچوں کو کچھ آپ تعلیم دے دیں. تو میں دو چار سال کے کانٹریکٹ پر یہاں آیا ہوں. تو امت کے تمام طبقات، ان پڑھ پڑھے لکھے، ناچنے والیاں، اور امت کا وہ طبقہ جن کو آپ دیکھ کر نفرت کرو، یہ خسرے. مجھے کافی عرصے خیال آتا تھا کہ خسرے بھی تو اللہ کے نبی کی امت ہیں، ان کو بھی تو ہمیں ایمان کی دعوت دینی چاہیے. مجھے کافی عرصہ مجھے خیال آتا. تو ایک دفعہ ہمارے علاقے میں، ہمارے تلمبا میرا ہوم ٹاؤن ہے، اس کے قریب میرا گاؤں ہے، تو ایک جماعت آئی جس میں کچھ پرانے گانے والے تھے، گلوکار تھے، اور ایسے ہی وہ ناچ گانے کے بھی ماسٹر تھے، لیکن اب وہ تبلیغ میں چل رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا یار یہاں ہمارے خسروں کا اڈا ہے، وہاں جا کے ان کو لے کر آؤ کسی کی. وہ گئے تو انہوں نے ایک مقامی آدمی ساتھ کیا. تو اب وہ بعد میں خود بتانے لگے کہ جب ہم نے وہ جھری میں سے جب نوک کیا نا تو جھری میں سے دیکھا تو ان کا بڑا گرو تھا، بھاگی اس کو کہتے تھے. تو بھاگی نے پوچھا کون ہے؟ کہ ایک بندہ ہے تھے، باقی مولوی ہیں. وہ جس کی داڑھی نہیں تھی نا، کہ ایک بندہ ہے تھے، باقی مولوی ہیں. اچھا دروازہ تو کھولو. انہوں نے دروازہ کھولا، وہ جا کے بیٹھ گئے. تو وہاں کوئی انڈین فلم لگی ہوئی تھی، وہ دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا بھی ہم نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے اللہ رسول. کہنے لگے حالی تسی فلم دیکھ رہا ہوں. کہ ویکھو بھی، وہ چپ کر کے بیٹھے تھے. جب فلم ختم ہو گئی کہ اب ہم نے آپ سے بات کرنی ہے. ان کا جی اسی حالی اپنا ریاض کرنا ہے، کرو بھائی. تو انہوں نے ناچنا شروع کر دیا. تو آدھا پونا گھنٹہ وہ ناچتے رہے، یہ چپ کر کے بیٹھے رہے. انہیں کہتا یہ کیوں جو مولوی ہیں جڑے جانتے ہی کوئی نہیں. انہوں نے بعد میں خود بتایا کہ ہم نے سوچا جب ہم ناچیں گے تو جو خود ہی بھاگ جائیں گے، توبہ توبہ کریں دے، لا حول ولا پڑھ دے، وہ تو گیا ہی کوئی نہیں. میں کہہ لو ہوں سننی پڑے گی. تو انہوں نے پھر کہا اچھا جی ہوں سناؤ کی گل. تو وہ ایک ان میں تھا نوجوان، طارق اس کا نام ہے، ادھر لاہور کا ہے. وہ ون مین شو میں بہت ماسٹر پیس آدمی ہے. تو اس نے ان سے بات کی, تو ان کا جو گرو تھا نا بھاگی, وہ تیار ہو گیا ساتھ آنے کے لیے. تو وہ اس کا لے کر مسجد میں آئے, تو میں نے کہا اس کو پہلے نماز پڑھاؤ. نماز پڑھائی, پھر میرے پاس بٹھایا. تو میں نے پوچھا کبھی تو نے نماز پڑھی ہے؟ کہا جی بس آج ہی پڑھی. میں نے کہا اس سے پہلے؟ کہا جی زندگی میں آج تک نہیں پڑھی. میں نے کہا کوئی جمعہ پڑھا ہو؟ کہا جی نہیں, جمعہ بھی کبھی نہیں پڑھا. میں نے کہا کوئی عید پڑھی ہو؟ کہا جی عید بھی آج تک نہیں پڑھی. یہ میرا پہلا سجدہ ہے جو میں نے اللہ کو کیا. تو میں نے کہا کیوں نہیں آتے ہو؟ عید تو پڑھ لیا کرو. کہا جی لوگ جو نفرت کرتے ہیں تو پھر ہم نہیں آتے. خیر میں نے اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا, احترام کیا. بڑے بڑے اس نے بال چھپا لیے نا, وہ بڑی ساری پگڑی باندھ کے نا, تو اس نے بال سارے سے اوپر کٹھے کر کے یوں پگڑی باندھ لی ہوئی تھی. تو میں نے اس کا بڑا احترام کیا, بڑی محبت سے بٹھایا, تھوڑی بات کی. اگلے دن پھر اس کو بلایا, پھر اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلایا. اگلے دن پھر اس کو بلایا تو وہ بڑا حیران ہو کر کہنے لگا جی سانتا جی مولوی نیڑے نہیں لگن دین دے, تو گلاس نو ہاتھ لا گئے تو انہوں بھی دو چھڑ دین. تسی کیوں جو ہو سانو نال بات روٹی کھوائی جاندے ہو؟ پھر میں نے اسے کہا تم ایسا کرو, یہ دین تیرا بھی ہے میرا بھی ہے, نبی میرا بھی ہے تیرا بھی ہے, تو دین سیکھنے کے لیے تبلیغ میں جا. کہا اچھا جی چلا جانا. تو وہ تین دن کے لیے پھر جماعت میں گیا. ہوتے اکثر تو یہ مرد ہوتے ہیں بنے ہوتے ہیں گزرے, وہ جماعت میں گیا. یہ کوئی میں آپ کو چھ سال پرانی بات بتا رہا ہوں, سات سال. تین دن کے بعد وہ واپس آیا ہے تو اس نے ناچ سے توبہ کی, پہلی صف کا نمازی بنا, داڑھی اس نے رکھی, شادی اس نے کی, اللہ نے اس کو بچے دیے. اب وہ قرآن سیکھتا ہے, نماز پہلی صف میں پڑھتا ہے. اور ایک اس نے مجھے آزمائش میں ڈال دیا, انہوں نے کہا گل لے مولانا صاحب میں نے آمدہ جاندہ کچھ نہیں, میرا خرچہ ہوں ساری ہے, یتی تو تیرے ذمہ. میں کہا چلو وہ میرے ذمہ, تو ایک کام چھڑ دے. انہوں نے کہا ہم تو تنکا توڑ کے راضی نہیں ہے, تو اب ہم مجھے کام تو کوئی آتا کوئی نہیں, لہذا میرا خرچہ تو نے اٹھانا ہے جب تک تو زندہ ہے یا میں زندہ. میں نے کہا چل ٹھیک ہے, جب تک میں زندہ ہوں تو زندہ ہے, تیرا خرچہ میں اٹھاؤں گا. اس نے کوئی دسیوں ناچنے والوں کو بلا کر میرے سامنے ان کے بال کٹوائے, ان سے توبہ کروائی. ایک ناچنے والا مجھے پھر نظر آیا, سرخی پاؤڈر لگایا ہوا, اور میں کہا وہ ترنل کی بنی. آنا جی مسجد وڑیاں, مولوی صاحب آ کے خسرا کدے وڑایا, کڈو نو پایا. بس پھر مڑ ان رام آتا ٹور پایا. ہمارے تلمبا میں بہت پرانا بازار حسن ہے. 1818 میں رنجیت سنگھ نے ملتان فتح کیا تھا, مظفر خان شہید, تو پانچوں بیٹوں سمیت شہید ہوا تھا. ابداری روڈ پر اس کی قبریں ہیں بیٹوں سمیت. تو تلمبا ملتان کا ایک صوبہ تھا اس وقت, بہت بڑا شہر تھا یہ. تو اس نے جب تلمبا فتح کیا تو ملتان, یہ 1818 میں ہے, تو شیر سنگھ نے یہ فتح کیا تھا, پھر رنجیت سنگھ بعد میں خود آیا تھا. تو اس نے ایک بازار حسن کی بنیاد رکھی تلمبے میں, اب تک وہ قائم ہے. اب پہلے والی رونق نہیں ہے لیکن اب بھی ہے, سارا کچھ دھندا ہوتا ہے. تو پھر میں نے سرگودے میں, ہمارا ایک ساتھی ہے اس نے وہاں بازار حسن میں کام کیا, کئی لڑکیوں سے توبہ کروائی, کئیوں کی شادیاں کروائیں. تو میں نے اس سے کہا یار تم ادھر تلمبے جماعت لے کر آؤ, میں اپنے یہ جو ہمارے علاقے کی ہیں بچیاں, میں ان میں چاہتا ہوں کوئی اللہ کی بات ہو. تو وہ آئے جماعت لے کر اور گئے بازار حسن, تو انہوں نے وہاں کی لڑکیوں کو اکٹھا کیا. تو ان سے اس نے بات کی اور کہا بیٹیو میں تمہارے سر پہ اماں فاطمہ کی چادر ڈالنے آیا ہوں. یہ کہنا تھا کہ ساری طوائفیں ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی اور کہنے لگیں یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں, تم کون ہو جو چادر ڈالنے آئے ہو؟ اتنا روئیں کہ اس کو بھی رلا دیا. کہ یہاں تو ہمارے کپڑے اتارنے لوگ آتے ہیں، تم کون ہو جو چادر ڈالنے آئے؟ ایمان بھی کیا چیز. پھر خالد عباس ڈار ہے، وہ تین دن کے لیے ہمارے تلمبے جماعت میں آیا. جواد وسیم ایک اداکار ہے، میں نے ان کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ ان سے بات کرو. پھر وہ گئے، انہوں نے ان سے بات کی تو انہوں نے مطالبہ رکھا کہ آپ کہو مولوی طارق جمیل جو ہمارے علاقے کا اتنا مشہور ہے، لوگوں میں واز کرتا ہے، ہمیں کیوں نہیں اللہ کی بات سناتا؟ ان سے کہو ہمیں اللہ کی بات سنا. تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تو وہاں میں نے ایک چھوٹا سا اسکول بھی بنایا ہوا ہے گرامر، بچوں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے. تو اس اسکول میں میں نے ان کو جمع کیا، کوئی 60-70 کٹھی ہوئیں، کچھ ایجڈ، کچھ جوان، 30-35 جوان تھی، دبئی ناچنے جاتی تھی. تو میں نے ان میں بیان کیا، میں نے صرف کیا بیان کیا کہ عورت کا دین میں کیا مقام، جب یہ ماں ہوتی ہے تو کیا مقام، بہن ہوتی ہے تو کیا مقام، بیوی ہوتی ہے تو کیا مقام، بیٹی ہوتی ہے تو کیا مقام. جب میں نے یہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے، اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی، اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلے پہ ہوتا اور سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا، اور میں کہتا جی اما جان، میں نماز دوبارہ شروع کر سا، تسا حکم کرو کی حکم. تو وہ اتنا روئیں، وہ کون عزت بیچتا ہے؟ جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو پھر طوائفوں کے اڈے آباد ہو جاتے، پھر عزتیں نیلام ہو جاتی. قربان جاؤں اللہ کی رحمت. میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا کفل. کفل ہر رات نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار. 60 دینار آج کے سونے کے ریٹ کے مطابق 6 لاکھ روپیہ بنتا ہے. جب اس کے ساتھ کمرے میں الگ ہوا تو دیکھا تو وہ رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کفل میں پیشاور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا دی. جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی، کیا ظلم و ستم ہے. یہ کوئی تھوڑا ظلم ہے کہ پیسہ ہو اور زکات نہ دے، ذمہ دار ہو اور فصل کا عشر نہ دے. تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس نے کہا تو میری بہن ہے، جس عزت کے ساتھ آئی ہے اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا، اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر اللہ مجھے معاف کر. اور کفل کو نہیں پتا کہ اگلے گھڑی فیصلہ کیا ہو چکا ہے. وہ بچی گھر پہنچی، پیچھے کفل مر گیا. یہ ایسا نامی گرامی بدماش تھا، کل نہ اس کو کوئی غسل دینے آتا، نہ کوئی کندھا دینے آتا، نہ اس کا کوئی جنازہ پڑھنے آتا. وہ ایسا غلط انسان تھا. تو میں اس شہنشاہ کی رحمتوں پہ قربان جاؤں؟ ارے تم تو محمد مصطفیٰ کے امتی ہو، تمہارے لیے تو دو مہربان ہیں، ایک اللہ اوپر ہے، ایک نیچے محمد مصطفیٰ ہے. وہ تو بنی اسرائیل کا ہے، اس کے پیچھے تو محمد مصطفیٰ کی پشت پناہی نہیں ہے. لیکن میرے اللہ نے کیا کیا، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کفل کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے، جاؤ جنازہ پڑھو، جاؤ کفن دو، جاؤ دفن کرو، جاؤ کندھا دو، کہ جس رب نے پکڑنا تھا اس نے معاف کر دیا ہے. میں نے اب کوئی پونا گھنٹہ بات کی، وہ زاروں قطار روتی ہوئی وہاں سے گئیں. تو دو تین دن گزرے تو مجھے خبریں آنی شروع ہوئیں کہ ایک بچی بھاگ گئی، اپنے رشتہ دار کوئی اور تھے، ان کے جا کے پاؤں میں گر گئی، میری کہیں شادی کرا دو، مجھے اس گند سے نکال دو. دو تین بچیوں نے توبہ کی کہ ہم اب ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اب ہم یہ کام نہیں کریں گے. پھر ایک بچی کا پیغام آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. ساتھ ہے کہ اس کی نمبردار نہیں, وہ جو بیچ میں پھر بڑی ایجڈ ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو وہ جوان لڑکیوں سے بھی خطرناک ہوتی ہے جو سودے کرواتی ہے اور کیا کچھ کرتی ہے. ایک وہ نمبردار نہیں, ایک وہ بچی, وہ دونوں میرے پاس میرے گھر آئیں ملنے کے لیے. تو وہ بچی رونے لگی, کہنے لگی کہ میاں صاحب میری کتھائیں شادی کرا دو, میں نے میرے پراما وڈ چھڑیا مار مار کے کہ سانو کما کے دے میں جمی کماؤنا. تو میں انہوں نے آخیا ہوں میں نے ٹوٹے ٹوٹے کر چھڈو, میں ایک گندا کام نہیں کرنا. تبلیغ نے صرف ممبر پہ بیٹھ کے تبلیغ نہیں کی ہے, بالا خانوں میں پہنچ کر بھی اللہ کی بات کو پہنچایا ہے. میں نے کہا بیٹی تو غم نہ کر, جب بھی کوئی مجھے مناسب رشتہ ملا میں تیری شادی کروں گا, جب تک تیرا رشتہ نہیں ہوتا تیرا خرچہ میرے ذمہ ہے. وہ نمبردارنی کی تین بیٹیاں تھیں, ان کو وہ گھنگرو بدھا رہی تھی نچانے کے لیے. تو آ کر کہنے لگے مولانا صاحب میں توبہ کیتی ہے, میری دھیاں نو بچا لو. میں کہا بی بی اللہ بچاؤں والا میں کی بچا سکنا. اب اس نے ایک کی منگنی کر دی ہے اور وہ جگہ ہی چھوڑ دی, اور دو کو تینوں کو بچا دی, تین زندگیاں بچ گئیں. تو اس طرح کتنی عورتوں کو میں جانتا ہوں جو بازار حسن کی تھی لیکن بازار چھوڑ کے کوئی شادیاں کر گئیں, کوئی باہر نکل گئیں. یہ تبلیغ بڑا عجیب, اس نے پاکستان کو سہرا بندھایا ہے. ساری دنیا میں پھرا ہوں, اس نے پاکستان کو سہرا بندھایا. تو میری گزارش ہے آپ لوگ چھٹیاں لے کر تبلیغ میں جایا کرو. جمعرات کو جب آپ یہاں ہو تو وہ مرکز میں رات میرا بیان تھا, وہاں جا کے بیان سنا کرو. جب ڈیوٹی پر ہو تو ڈیوٹی کو عبادت سمجھ کے کرو. ایک اللہ کے ایک جہاد ہے جو سرحدوں پر ہوتا ہے, ایک جہاد ہے جو اندر ہوتا ہے. جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں رات کو پہرے دے رہے ہیں, ان کی ایک رات کا پہرا, اور تم لوگ جو راتوں کو پہرے دے رہے ہو تمہارا ایک رات کا پہرا وہ اس 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے جس کا ہر دن 100 سال کے برابر ہو. تو اپنی ڈیوٹی کو صرف تنخواہ نہ سمجھو کہ تنخواہ لبنی, اپنی ڈیوٹی کو بندگی سمجھو, عبادت سمجھو, لوگوں کی خدمت کرو, لوگوں کے کام آؤ. تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی, پچھلی پہ توبہ بھی کرتے ہو تو کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب چھٹیاں میں کوئی وقت لگانے کے بھی ارادے فرما لو, اور کوئی اپنے نام بھی بتا دو, پھر دعا کرا دے.
ہاں جی فرمائیں گے ماشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. یہ ارادہ
جی جی بھائی,
ارادہ کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ
یہ ارادہ تو کریں, چھٹی تو اللہ دلائے گا, ان کے ذمہ ارادہ کرنا ہے.
ماشاءاللہ اور کھڑے ہو جائیں, 4 ماہ کے لیے چلے کے لیے ارادہ فرمائے جی, اللہ قبول فرمائے. ہاں ستمبر سے چلا جی, سارے پولیس والے ہیں, اللہ قبول فرمائے. ہاں جی اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ. ہاں جی ارادہ تو بھائی سارے کر لو نا, 4 مہینے کے لیے, 40 دن کے لیے. ہاں جی کم سے کم 3 دن کے لیے تو سارے بھائی ارادہ کر لو. اللہ قبول اللہ قبول فرما. ہاں جی ہاں جی 3 دن تو ہر مہینے لگا سکتے ہیں,
ہر مہینے 3 دن کی ترتیب بناؤ. چھٹی لے کر چھٹی مل جائے 3 دن لگاؤ, نہ ملے اگلے مہینے کو ترتیب بنا لو. آپ کی ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں, ڈیوٹیوں میں نماز کو ضرور زندہ کرو تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں براہ راست اللہ کے دربار میں قبول ہوں. درود شریف پڑھ لو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, فصلی علی محمد کما انت اہلہ, وفعل بنا ما انت اہلہ, انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا اللہ ان سب بھائیوں کو عدل والا بنا دے, انصاف والا بنا دے. یا اللہ خیر اور برکت کے پھیلنے کا سبب بنا دے, ظلم و ستم کے مٹنے کا ذریعہ بنا دے. میرے مولا تیری ساری دھرتی صرف میرا ملک نہیں, پوری دھرتی ظلم و ستم کی چکی میں آ گئی ہے. آج کے فرعون مصر کے فرعون سے بڑے بن چکے ہیں, آج کے قارون مصر کے قارون سے بڑے بن چکے ہیں. یا اللہ یا اللہ, مصر کے فرعون نے تو صرف 70,000 ذبح کیے تھے, تیری پکڑ آ گئی تھی. ہمارے فرعونوں نے تو کروڑوں ذبح کر دیے ہیں اور ابھی تک تیری پکڑ نہیں آ رہی. ہم تیری تقدیر پر راضی ہیں تو تیرے آگے ہم واویلا تو کر سکتے ہیں, اپنے دکھڑے تو سنا سکتے ہیں, اپنا غم تو تجھے بتا سکتے ہیں. میرے آقا, ساری دھرتی کے فرعون خدا بن چکے ہیں. تیری سنت ہے جب کوئی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو تو اسے دکھا دیتا ہے کہ خدائی تیرا کام ہے, شہنشاہی تیرا کام ہے. ہمارے فرعون بڑے فرعون بن چکے ہیں. مصر کے قارون نے صرف مصر لوٹا تھا, ہمارے قارونوں نے تو 6 بر اعظم لوٹ لیے. یا اللہ, تیری دھرتی پہ کروڑوں معصوم بچے روزانہ بھوکے سو جاتے ہیں یا اللہ, اور اگلی صبح ان کے لیے کھانے کا کوئی سامان نہیں ہوتا ہے, اور قارون آج کے سونے کے برتنوں میں کھاتے ہیں, ایک ایک کھانے پر لاکھوں روپے اڑاتے ہیں. اے میرے آقا, تیرے آگے ہماری فریاد ہے, سن لینا یا اللہ. ہمارا نہ کسی حکمران پہ دعویٰ ہے, نہ گلہ ہے, نہ آس ہے, کہ ہمیں پتہ ہے تو جو روٹ گیا ہے, تو نہیں مانے گا تو نیچے کام نہیں ہوگا. تو مان جانا یا اللہ, تو مان جانا یا اللہ, تو مان جانا یا اللہ. اپنے محبوب کے آنسو کے طفیل مان جا. ہماری جھولی میں کوئی عمل ہوتا, ہم تجھے اس کا واسطہ دے کے مانگ. ہماری تو جھولی خالی نہیں ہے, پھٹی ہوئی ہے. برو ہم وہ فقیر ہیں جس کا کشکول بھی ٹوٹا, جس کی جھولی بھی پھٹی, جس کا دامن بھی تار تار. بس تیری رحمت کی آس ہے, تیرے حبیب کے آنسوؤں کی آس ہے, اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تیری دھرتی فرعونوں نے تنگ کر دی ہے, قارونوں نے مال سمیٹ لیے ہیں, شدادوں نے ظلم و ستم کی آگ لگا دی ہے. آج کے فرعون کہتے ہیں تمہارا اللہ کدھر ہے, بلاؤ اسے, ہم تجھے بلانے کے لیے آتے ہیں. یا اللہ, تو آ جا, اپنی قدرت کو دکھا دے, اپنی طاقت کو دکھا دے, اپنی کبریائی کو دکھا دے, کہ آج بھی تیرا ہی راج ہے, تیرا ہی حکم چلتا ہے. ان گناہوں کی وجہ سے تو روٹ گیا اور ہمارا نصیب ڈوب گیا, ہمارے وہ گناہ معاف کر دے. یا اللہ, ہم تیرے آگے فریاد کرتے ہیں, تو نے ہمیں ایسوں کے حوالے کر دیا ہے جو ہمیں بیچ کے کھا رہے ہیں, ہمارے مول لگا رہے ہیں, بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے سودے کرتے ہیں, اپنی چوپڑی روٹی کے لیے, اپنی لذتوں کے لیے. میرے مولا, انہوں نے تیرے محبوب کی امت کے گھر اجاڑ دیے, غریبوں کے چولہے بجا دیے, غریبوں کی بچیوں سے چنیاں اتار لیں, ان کے گھر بلڈوز کر دیے. اے کریم آقا, تو سن یا اللہ, دنیا کے بادشاہوں کو تو سنایا بھی کبھی نہیں, تجھے سناتے ہیں یا اللہ. اپنے حبیب کے رات کے آنسوؤں کے طفیل طائف میں کھائے ہوئے پتھر اور بہے ہوئے خون کے صدقے دے, اور عہد میں بکھرے ہوئے خون اور ٹوٹے ہوئے دانت کے صدقے میں یا اللہ مہربانی کر دینا. یا اللہ, تو اب فیصلہ بدل دینا, اپنے غصے کے فیصلے واپس لے لینا, لے لینا یا اللہ فیصلے واپس لے, اپنے رحم و کرم کے فیصلے اتار دے. یا اللہ, اپنے فضل و احسان کے فیصلے اتار دے. یا اللہ, بے بس ہو گئے ہیں یا اللہ, تجھ سے ڈرنے والے بندے, تیرے دیانتدار بندے, میرے مولا وہ پس رہے ہیں, سرمے کی طرح پس رہے ہیں. تیرے نافرمان, بد دیانت, ظالم فرعون صفت, وہ دندناتے پھر رہے ہیں. تو نے ان کی رسی لمبی کر دی. تیرا ہر فیصلہ حق ہے, پر ہم جو کم ظرف ہیں, ہم سے جو برداشت نہیں ہوتا, ہم سے جو سہا نہیں جاتا, تیری منت کرتے ہیں. اس دراز رسی کو لپیٹ دے اب, اس دراز رسی کو لپیٹ دے اب, اس دراز رسی کو لپیٹ دے اب. اب اپنی قدرت کو ظاہر فرما, اپنی قدرت کو ظاہر فرما, اپنی قدرت کو ظاہر فرما. کن فیکون کی طاقت کا اظہار فرما, کن فیکون کی طاقت کا اظہار فرما. کن فیکون کی طاقت کا اظہار فرما، ہمیں ایسوں کے حوالے نہ فرما جو ہماری عزتیں نیلام کر گئے، ہماری دنیا بیچ گئے، ہمارا دین بیچ گئے، ہمیں ایسے پتھروں کے حوالے نہ فرما، ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے جو تڑپ کے اٹھے کہ دین مٹے اور میں زندہ ہوں، کوئی عمر جیسا دے جو راتوں کو اٹھ کے بھی پھرے اور دن میں بھی بیٹھ کے آنسو بہائے کہ دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا تو پوچھا عمر جائے گا، ہمیں کوئی عمر جیسے عطا فرما جن کی برکت سے تو نے دھرتی کو عدل سے بھر دیا تھا، ہمیں کوئی عثمان جیسا عطا فرما جو حیا کی چادر پہنا دے، آج کے باطل نے ہماری بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے، ہماری مسلمان عورت کپڑوں سے باہر آ رہی ہے، اے کریم مولا کوئی عثمان جیسا دے دے جو سب کو حیا کی چادر پہنا دے، اندھیرے چھائے ہوئے ہیں جہالت کے، کوئی علی جیسا دے دے جو علم کے چراغ روشن کر دے اور ہدایت کی ہوا کے چلنے کا سبب بن جائے، ان سارے بھائیوں کو قبول فرما، ان افسران ماتحتان کو قبول فرما، یہ جس جس شعبے میں ہیں انہیں اپنے شعبے میں عزت عطا فرما، ترقی عطا فرما، انہیں ظلم و ستم سے بچا، انہیں جھکنے دبنے سے بچا، انہیں ہر قسم کی زیادتی کے پریشر کے سامنے تو صد سکندری بنا، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے ان کی حفاظت فرما، ان کی اولادوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ جو ہم میں ایمان پہ آگے چلے گئے ان کے درجے بلند فرما، جو ہم زندہ ہیں ہمارے جب خاتمے کا وقت ہو تو ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، پورے ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما، یہ دہشت گردی، یہ قتل و غارت، یہ خون کا بہنا، یا اللہ کرم کر دے، کرم کر دے، جس گناہ کی وجہ سے یہ پکڑ آئی ہوئی ہے وہ گناہ معاف کر دے یا اللہ، ہمیں انہوں نے بے بس کر دیا، تو بے بس نہیں ہے، ہم لاچار ہیں تو لاچار نہیں ہے، تو چارہ گر ہے ہم لاچار ہیں، تو چارہ گر ہے ہم لاچار ہیں، وہ بڑھیا نے تجھے کہا تھا میں تو کوئی نہیں تھی تو تھا، تو کہاں چلا گیا تھا، ہم تیری منت کرتے ہیں، یہ ہمارے خون کی ہولی کھیلنے والے ہماری طاقت سے تو باہر ہیں اور تیری طاقت سے تو باہر نہیں ہے، ہم تو بے بس عاجز ہیں، تو عاجز نہیں ہے، ہم تو موجود نہیں پر تو ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ اپنی قدرت کن کو ظاہر فرما، اور ان یا اللہ فتنہ پھیلانے والوں کو تو عبرت کا نشان بنا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے حوالے فرما، ہمیں بددیانت اور ظالم اور خائن لوگوں کے تسلط سے آزادی عطا فرما، یا اللہ راضی ہو جا، ان سارے بھائیوں سے کو جزائے خیر عطا فرما، تو ان کے بڑے افسر یا اللہ مختار صاحب کو بھی، یا اللہ ان کے جتنے اور صاحبان تشریف لائے ہیں ان سب کو بھی جنہوں نے یہ ساری مجلس کے لیے کوشش کی، محنت کی، ان کی نیک نیتی کو، خلوص کو ان کے لیے دنیا اور آخرت کے کا ذخیرہ بنا، اور ہم سب کی اس مجلس کو اپنے یا اللہ رضا کے خزانوں میں ڈال کر قبول فرما، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على النبي الكريم، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين. نماز پڑھ